तफसीर देखेंगे इन आयात की। वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। और न सुस्त होना और न गम खाना, और तुम ही गालिब रहोगे अगरचे के तुम मोमिन हो। यहाँ से सबक का आगाज़ है और आयत का ताल्लुक पीछे वाली आयात के साथ है। ग़ज़वे उहद के नाते से जो आयात नाजिल हुई थी, ये आयत भी उन्हीं में से एक आयत है कि जिसमें ग़ज़वे उहद के अंदर पहुँचने वाले वक्ती नुकसान से निकालने के लिए अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत के साथ ईमान वालों को इस बात की दावत देते हैं कि जो हुआ सो हुआ, उसको जाने दो, पीछे मुड़ के ना देखो बल्कि ज़िंदगी के सफ़र में आगे चलो। गोया कि ये आसमानों से आई हुई एक तसल्ली है जो मुसलमानों को मिली, और इसी में अल्लाह ताला ने अपना कानून भी बता दिया। और वो क्या कि कोई कौम कब गालिब होती है, जब उनके अंदर ईमान होता है। इस आयत में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, एक है तहीनू और दूसरा है तहसनू। इन दोनों को देखेंगे। तहिनु का लफ्ज़ जो है ये वहन से है, वह छुप गई है इसमें, हालांकि इस लफ्ज़ के अंदर मौजूद है। वह हा नून वहन कमज़ोरी को कहते हैं, अमल और राय की कमज़ोरी, और इसी तरह सुस्ती को भी कहते हैं। और एक हदीस से वहन की जो तारीफ़ होती है उसको जानने के लिए आपको हदीस ही बयान कर देती हूँ, खुलासा उसका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले की दावत नॉन मुस्लिम कुव्वतें एक दूसरे को ऐसे देंगी जैसे कोई खाने की दावत, खाने का कपड़ा बिछा कर दूसरों को दे। यानी कोई दस्तरखान बिछाता है और उसके बाद कहता है कि आप भी आइए, आप भी खाइए। इस तरह नॉन मुस्लिम हुकूमतें दूसरों को दावत देंगी मुसलमानों पर हमले की। तो ये बात सुनकर सहाबाए कराम ने सवाल किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन दिनों में मुसलमान थोड़े होंगे? क्योंकि ये नहीं वो सोच सकते थे कि होंगे और फिर भी लोग इस तरह सोचे। फौरन पूछा कि अच्छा थोड़े होंगे तभी लोग इस तरह सोचेंगे, तो आपने फरमाया कि थोड़े नहीं होंगे बल्कि उनके अंदर वहन की बीमारी आ जाएगी। फिर सहाबाए कराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या है? तो आपने फरमाया कि हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। दो लफ्ज़ है, हुब्बु दुनिया, दुनिया से मोहब्बत करना, और कराहियतुल मौत, मौत से कराहत करना, नफ़रत रखना। जब मुसलमानों में ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो वो दुश्मनों के हाथों में तर निवाला बन जाएंगे, और ऐसे वक्त में फिर दुश्मन उनके ऊपर हमले की एक दूसरे को दावतें देंगे। और लगता है कि आज अल्लाह के नबी सल्लम की ये बात जो है ये सच साबित हो रही है। और इसी से फिर वहन का लफ्ज़ आप समझ सकते हैं कि इसमें दुनिया की मोहब्बत का कितना गलबा है, कि जब कोई कौम दुनिया से मोहब्बत करने लगती है उसके दिल में मौत की तमन्ना ख़त्म हो जाती है, या मौत के लिए तैयारी करने की बजाय मौत से डरने और बचने ही की कोशिशें करने लगती है। तो ऐसे हालात में उनके साथ यही मामला होता है, जो कि जिसका एक छोटा सा मंजर अगली आयतों में आने वाला है। फिर इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है तहज़नू। तहज़नू का लफ्ज़ हुज़न से है, हा ज़ा नून इसका रूट है, किसी अज़ीज़ और प्यारी चीज़ से महरूमी पर जो दिल में अलम पैदा हो उसे हुज़न कहते हैं। किसी अज़ीज़ की या किसी प्यारी चीज़ की महरूमी दिल में जो अलम पैदा करे इसको हुज़न कहते हैं। ग़ज़वे उहद में मुसलमानों के 70 साथी मारे गए थे, चोटें पड़ी, ज़ख़म आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी ज़ख्मी हुआ। अब अल्लाह ताला यहाँ मुसलमानों को एक बड़ा खूबसूरत सा सबक दे रहे हैं कि देखो जो होना था हो गया, अब छोड़ो। और यहाँ से एक असूल भी सिखा दिया कि ज़िंदगी के सफ़र में आगे देखो, पीछे मुड़ मुड़ के ना देखो। बस जब इंसानों की ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है, तलाक हो गई, बेवगी हो गई, कोई बदमजगी हो गई, कहीं झगड़ा हो गया था, अब होता क्या है कि कुछ लोग पिछले मामलात की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और इस तरीके से धोखे में आ जाते हैं کہ جو اس وقت نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کرنے والے خود اپنے دشمن ہیں. گو کہ احد کی وقتی شکست سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا, غزوہ بدر کی جو دھاک تھی مسلمانوں کی دوسروں کے دلوں میں اس میں کمی آئی, مسلمانوں کی وحدت میں کمی آئی, کمزوری آئی. اس کے باوجود اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے, ہو گیا, اور یہاں سے ایک اچھی لیڈرشپ کو بھی یہ بتا دیا کہ لوگ کچھ بھی کر لیں, بچوں کی وجہ سے اگر گھر میں کوئی مشکل آ گئی تو اب ماں کیا کرے, بار بار کوسنے دیتی رہے, تانے دیتی رہے, اور دے. بعض مائیں بڑا ظلم کرتی ہیں, ایک تو بچے کو چوٹ لگی ہوتی ہے اور اوپر سے پٹی باندھتے ہوئے غصے کا اظہار فرماتی ہیں کہ اور جاؤ, اور کھیلو, اور کرو. یہ بھی ایک عجیب و غریب سا پیار ہوتا ہے, اور یہ بھی محبت کی ایک وجہ ہوتی ہے جو پیچھے کاظمین الغیث میں گزری. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اس بچے کا کانفیڈنس ہی جو ہے وہ لوز کر دیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, نہ غم کھاؤ. ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ حزن. غم ہمیشہ ماضی کا مناتے ہیں, ہائے کیا ہوا, فلاں مر گیا, فلاں چلا گیا, اس کا معاملہ ایسے ہوا, وہ ایسے ہوتے تو یہ ہوتا, وہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا. اور کچھ غموں کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے, اندیشے, اس کے بارے میں انسان زیادہ ہی سوچتا ہے, ہائے کیا ہوگا, پھر بچے کیسے کھائیں گے, پھر جاب چلی جائے گی, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. اصل بات یہ ہے کہ یہ احد کا معاملہ تو مسلمانوں کی تربیت کا معاملہ تھا, اور آپ اگر دیکھیں تو غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی تھی اس کی تین بڑی وجوہات تھیں. پہلی بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا تیر اندازوں کو, وہ اس پہ بعض اسباب کی وجہ سے قائم نہ رہے اور ان میں اختلاف رائے ہو گیا. کوئی کہتا یہیں جمے رہو, کچھ نے کہا یہاں رہنے کی ضرورت نہیں, جنگ ختم ہو گئی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ مال غنیمت جمع کرنے لگے, تو اس سے آپس کا اختلاف ہوا. دوسرا سبب کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر پھیل گئی, اور اس سے مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری آ گئی. یہاں یہ جو کمزوری کی بات ہے نا, ولا تاہنو, یہ اصل میں اس کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا پھر نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا. اور ایک تیسرا سبب جو سب سے بڑا سبب تھا وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اختلاف پیش آیا. اب اس وجہ سے شکست تو ہو چکی, زخم زخم تھے, لوگ بہت دکھی تھے, ظاہر ہے کتنے بڑے بڑے پیاروں کی اور بہادروں کی لاشیں گھروں میں موجود تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں میں بتاتے ہیں کہ دیکھو اب یہاں جو دو چیزیں پیدا ہونا واقعی فطری ہے, یعنی انسان ہونے کے ناطے یا تو انسان پچھلی باتوں کا رنج و غم کرتا رہتا ہے, اور دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ کہیں مسلمان آئندہ کے لیے کمزور نہ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیغام پہنچانے کا یا دنیا کی امامت کا جو منصب مسلمانوں کو دیا ہے اس میں کمی نہ آ جائے, تو فرما دیا کہ اب تم جس چیز کو بڑھاؤ وہ کیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھو, ایمان کو بڑھاؤ, اپنے ایمان کے درجوں کو بلند کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں آئندہ پھر فتوحات دے گا. اور یہاں آپ دیکھیے کہ ایک یونیورسل قانون دے دیا کہ قوموں کو فتح کب ملتی ہے, جب ان میں ایمان ہوتا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. آج کے دور میں اگر ہم مسلمانوں کے حالات پہ تبصرے کریں تو نہ جانے کیا کیا وجوہات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, یہ ہے وہ ہے, مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں, مسلمانوں کے پاس ویپنز نہیں, میڈیا نہیں, دس دیٹ. لیکن ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ قوموں کے اندر ایمان ہو تو وہ دوسرے سارے اسلحے پہ بھاری ہوتا ہے. دیکھیے کہ ایمان کا جو ہتھیار ہے نا, یہ ایٹومک ہتھیاروں اور انرجی سے بھی بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات مسلمانوں کو بتائی تھی, یہی صحابہ کرام کی تھی, اور اسی پہ عمل کرنے کی وجہ سے غزوہ احد کے سوا ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے جتنا لمبا تبصرہ غزوہ احد پہ کیا کسی اور جنگ پہ نہیں کیا, تاکہ اس بات کی روایت پڑ جائے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھو اور جو ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دو, ان پہ رنج و غم میں اپنا وقت, اپنی توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے اب ایک روشن مستقبل کے لیے کام کرو, فکر کرو, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو, ایمان کے درجوں کو بڑھاؤ. اور یہ آواز آنے کی دیر تھی کہ لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے جو تھے وہ جڑ گئے, جو غم تھا وہ غم خوشی میں بدل گیا, اللہ نے ان کے دلوں میں ایک نئی روح پیدا کر دی. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو بتایا کہ دیکھو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں بہت درجے اچھے ملیں گے, یہاں ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے جو شاید آپ کے لیے ابھی نئی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک انت الاعلیٰ, بے شک تم ہی اعلیٰ ہو, تم ہی بلند ہو. لیکن یہاں صحابہ کرام کو کیا کہا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے صحابہ کرام کی شان کہ جو پیغام اللہ نے ایک نبی کو دیا, جس انداز میں ایک نبی کو یعنی موسیٰ کو مخاطب کیا, اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ کل, آج اور مستقبل میں ہر دور میں جنگوں میں فتح کا ایک ہی راز ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان کنتم مومنین. ایمان کا ہی تقاضا ہے کہ انسان پھر کوشش کرے گا, ہتھیار بھی لے گا, جد و جہد بھی کرے گا, توکل بھی رکھے گا, لیکن محنت بھی کرے گا. اور اس موقع پہ ایک بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو واقعی وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ایمان کی قوت دنیا کی ساری مادی قوتوں سے زیادہ بڑی قوت ہے. اور جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. مادی وسائل بھی اسی وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب ان کو استعمال کرنے والا اپنے مقصد حیات پر پورا یقین رکھتا ہے. آج کے دور میں جس طرح مسلمانوں کو دنیاوی محاذ میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح ان کو ایمانی محاذ میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ماضی کا آئینہ کھول کے دیکھیں کہ سچا ایمان کیا ایمان ہوتا ہے, کہ بلال رضی اللہ عنہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے, حضرت خباب بن ارد کو پھانسی پر لٹایا گیا, بی بی سمیہ کے جسم میں ایک برچھی مار کر یعنی ایک تیر لگا کر ان کے جسم کو دو حصوں میں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا, ان کا شوہر جو تھے ان کو بھی دکھ دیے گئے. لیکن ان سارے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا جو ان مرنے اور کٹنے والوں کو دیا, کہ بی بی سمیہ پہلی اسلام کی شہیدہ تھی اور پہلی شہیدہ ایک عورت تھی. اسلام کے نام پہ اگر کسی نے جان دی تو وہ کوئی مرد نہیں تھا, وہ ایک عورت تھی. لیکن یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ تکلیف بھی نہیں محسوس ہونے دیتی. کیا ان کو چوٹ نہیں لگتی تھی؟ یقیناً لگتی تھی, لیکن جب مقصد پیارا ہوتا ہے نا تو پھر درد کا احساس نہیں ہوتا. جو گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں, کٹ لگ رہے ہیں, چھری چل رہی ہے, خون نکل رہا ہے, پٹی کی بھی ضرورت نہیں, بس کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں, مقصد ہے نا. اسی طرح جن لوگوں کو وہ مقصد پیارا ہے نا, جنت کی طرف جانا اور دنیا میں اللہ کے دین کو بلند کرنا, پھر وہ یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے ہارتے نہیں. وہ لوگوں کے گرنے اور لوگوں کے سنبھلنے کو نہیں دیکھتے, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس راستے میں کب تک چلیں گے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ صرف اس ایک پکار پہ عمل کرتے ہوئے غزوہ بدر, خندق, حنین, یمامہ, قادسیہ اور اس کے بعد کئی بار کے, محمد بن قاسم کو دیکھیں, محمود غزنوی کو دیکھیں, سلطان غوری کو دیکھیں, یعنی اس طریقے سے مسلمان جب تک دنیاوی محاذ میں بھی آگے تھے اور ایمانی محاذ میں بھی آگے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. لیکن جب سے مسلمان غیروں کے نقش قدم پہ چلنے لگے اور صرف ماضی کی یادگاریں قائم کر کے اسی کو میوزیمز میں سجانے لگے, تب سے مسلمانوں کی حالت بگڑ گئی. اللہ تعالیٰ مزید تسلیاں دیتے ہیں, کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ ای یم سس کم قرحن, اگر پہنچا ہے تم کو قرحن, قرح کہتے ہیں زخم کو, وونڈ کو, جو جسم کے اوپر زخم لگ جاتے ہیں. کیا ہوا اگر تم کو کوئی زخم پہنچا, تمہیں چوٹ پہنچ گئی؟ کن کو؟ مسلمانوں کو. صحابہ کرام کو بتا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی زخم پہنچ گیا تو کیا ہوا؟ فقد مس القوم قرحم مثلہ, تو تحقیق پہنچا تھا ایک قوم کو زخم تو اسی جیسا. یہاں القوم سے مراد بدر کے اندر شامل مشرکین تھے. اشارہ ہے اس میں کہ آج تو مسلمانوں کو اگر 70 صحابہ کی قربانی دینی پڑ گئی, شہید ہو گئے, تو کیا ہوا آج سے صرف ایک سال پہلے ہی تم بھی تو دیکھو کہ تمہارے ہاتھوں بدر کے میدان میں ان کے بھی تو 70 سردار مارے گئے, ان کو بھی تو چوٹ پڑی, ان کو بھی تو درد ہوئی ہوگی. دیکھیے انسان ہونے کے ناطے درد تو دونوں کو ہوتی ہے, لیکن آگے ایک جگہ آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو اللہ سے پھر بھی امید رکھتے ہو, اس زخم کے بعد, اس قربانی کے بعد تمہیں تو اللہ سے جنت کی امیدیں, ان کو تو یہ بھی نہیں ہے. تو جب کفر کے لیے اور شیطان کے راستوں میں لوگ اتنی محنتیں کر کے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں, تو تمہیں اللہ کے راستے میں اگر چوٹ پڑ گئی تو غم نہ کرو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے بیچ میں گھماتے رہتے ہیں. کیا ہوا؟ کل تم جیتے تھے, آج وہ جیت گئے. اس آیت سے کیا لگ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کفار کا بھی درد ہے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. देखिए बच्चा कैसा भी हो लेकिन माँ के दिल में उसके लिए जगह होती है। हाँ ये अलग बात है जो बच्चा बहुत अच्छा बात मानने वाला होता है, फरमा बरदार होता है, वो माँ की ज़्यादा मोहब्बत ले लेता है, माँ के दिल में उससे ज़्यादा नरमी होती है। लेकिन जो बच्चा सताता है माँ तो उसके लिए भी दुआएं कर रही होती है। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते अल्लाह को हर बंदे से प्यार है। तो कहा देखो कि अगर आज तुम पे ये मुश्किल आ गई तो क्या हुआ, तुम तो जन्नतों के राही हो और जन्नत कभी भी आसानियों से नहीं मिलती, लेकिन सोचो कि वो मर गए उनको क्या मिला। ये दुनिया की खेल है, ये होंगे ये होंगे। हाँ अब आगे बताया जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ क्यों, अल्लाह ताला ने इससे क्या साबित करना चाहा। फरमाया वली आलम अल्लाहुल्लज़ीन आमनू, और ताकि जान ले अल्लाह ताला ईमान वालों को, और वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और बना ले तुम में से कुछ को शहीद, यानी तुम में से कुछ को शहीद कर दे, क्योंकि वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। आयत के इस हिस्से में दो वजूहात बयान की गई, जंगों के बरपा किए जाने की या फतह और शिकस्त को जो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने हाथ में रखा है, तो इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह के वली आलमल्लाहुल्लसीना मनु, यहाँ आप नंबर वन या ए भी लगा सकते हैं कि एक रीज़न जंगों की ये होती है कि अल्लाह जानना चाहता है कि तुम में से कौन ईमान वाले हैं। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला को पहले नहीं पता। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला अल बातिन और अज़ाहिर, यानी ज़ाहिर के भी इल्म रखने वाले हैं और बातिन के भी है, तो इससे क्या मुराद है? यहाँ इसको पहले हम देखते हैं चंद मुख्तलिफ तफसीर में जो इसको बात की गई कि यहाँ अल्लाह के जानने से क्या मुराद है। एक तफसीर में क्या है कि वली आलम अल्लाह का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि यहाँ मुजाफ जो है ना वो महजूफ है। असल अबारत क्या थी? वली आलम औलिया अल्लाह, ताकि जान लें अल्लाह के दोस्त, अल्लज़ी नामनू, उन लोगों को जो ईमान लाए। पहला मतलब क्या बना कि यहाँ लफ्ज़ अल्लाह से पहले औलिया का लफ्ज़ महजूफ है। महजूफ का लफ्ज़ पीछे भी बात हुई थी इस पर कि बाज़ दफ़ा मानी में बात होती है लेकिन आयत में नहीं होती। तो असल आयत का मफहूम बस आप सिंपल लिख लें कि ये है कि अल्लाह के प्यारे लोग देख लें कि क्या ईमान वाले हैं। जैसे ही जैसे कोई एक बहादुरी के जौहर दिखाता है ना, तो सबके सामने उसका नाम आता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो सबको पता चलता है ये बहादुर है। तो पहला मानी तो इसका ये दिया गया। दूसरा इसका मानी क्या है कि या लमा, यहाँ मानी है इसका मफहूम क्या है, यमीज़ु योलिम, तमीज़ मुमाज़ यानी मुमय्यस करना, मुमताज़ करना जैसे उर्दू में कहते हैं ना, कि अल्लाह ताला दूसरों को जता दे। मतलब क्या कि अल्लाह को तो पता है लेकिन अल्लाह दूसरों को भी दिखाना चाहता है, जतलाना चाहता है। ये ऐसे ही होता है कि आपको पता होता है कि फ़लां बच्चा इस वक्त ये बिहेव करेगा, आप समझते हैं, लेकिन आप कहते हैं चलो ज़रा दूसरों को भी दिख जाए, मैं इसको ये कहती हूँ काम, देखती हूँ ये कितनी जल्दी उठ के काम करेगा, तो साथ बैठे कहेंगे माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। ये है जतलाना, यानी अल्लाह को पहले से ही पता था कौन मोमिन है, और इस सहाबा के ईमान में कोई शक भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला उनके ईमान को जतलाना चाहता था। लेकिन इसकी एक तीसरी राय जो जमहूर उलमा यानी बहुत सारे मुफस्सरीन जिस पे मुत्तफिक है, वो क्या है कि अल्लाह का इल्म दो तरह का है। अल्लाह ताला का इल्म दो तरह का होता है, एक तो ये कि मुस्तकबिल में यूं होगा ये होगा, क़यामत कब आएगी, यानी हम सब के इनफरादी या इज्तमाही मामलात जो होने हैं इसमें तो कोई शक नहीं, अज़ल से अबद तक अल्लाह ताला को पता है, और इस इल्म पर ना कोई जज़ा है ना सज़ा है ना तारीफ़ है ना मजम्मत है। लेकिन दूसरा एक इल्म क्या होता है कि जब कोई मालूम चीज़ अल्लाह के इल्म के मुताबिक खारिज में मौजूद होती है, यानी पर्दे गैब के पीछे तो होती है लेकिन अल्लाह ताला उसको सामने ला के दिखाना चाहता है कि देखो ऐसा होगा, इसको इल्म ज़हूर कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब ज़हूर में आती हैं ना तो सबको पता चल जाता है, गो कि अल्लाह को वो तब भी पता होती हैं जब वो गायब में थी, तो यहाँ इससे ये मुराद है। खुलासा कर देती हूँ पूरी बात का, वली आलमल्लाहुल्लज़ीन आमनू, कि इन जंगों के किए जाने का मकसद क्या होता है, इसमें से अल्लाह ताला क्या करना चाहते हैं कि ईमान वालों को मुमताज़ कर दें, प्रोमिनेंट कर दें, या ईमान वालों का ईमान दूसरों को भी दिखने लगे, या उनके अंदर का जो ईमान था वो ज़हूर में आ जाए कि ये हैं सच्चे मोमिन। और दूसरी वजह वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, तुम्हें शहादत के दर्जे भी तो देना चाहता है। نہ جنگیں اگر ہوں، دیکھیں اگر جنگیں نہ ہوں تو لوگ شہید کیسے ہوں؟ ہر مسلمان شہید ہونے کی خواہش ضرور رکھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے ڈرتا ہو یا اس سے خوف رکھے، لیکن شہادت بہت لوگوں کے دل میں مطلوب ہوتی ہے، تو اگر جنگیں نہ ہوں تو شہید کیسے ہوں؟ مسلمان کا معاملہ کیا ہے کہ ہر حال میں اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوتا ہے. اب یہاں شہداء سے مراد ایک تو وہی بات ہے کہ جنگ میں شہید ہونا، اور انہی کے خون سے قوم اور ملت کی تاریخ کو رنگینی اور رانائی نصیب ہوتی ہے، لیکن شہداء سے مراد پھر وہ گواہ بھی ہیں جو شہادت حق کی گواہی دیتے ہیں، جس کی بات پیچھے ہو چکی، لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ جن کا علم اور جن کا بصیرت قیامت کے روز لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوگا. تو لہٰذا ہر بات میں سے خیر نکلتی ہے. کتنا پیارا اصول سکھا دیا زندگی کا. کوئی نقصان ہو گیا، آپ نے کاروبار شروع کیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بس روتے رہیں دھوتے رہیں، ہائے کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کس کی باتوں میں آگے، نہیں، اس میں سے خیر ڈھونڈو. بعض دفعہ آپ دیکھیے، جیسے کہ ہی جگہ میری بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسودگی دی ہوئی تھی ان کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک معروف کہاوت ہے نا کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے بچوں کے پیدا ہونے کی باتیں تھی، اور سارے لاڈ نخروں میں بچے پلے. اب جب بچے اس لیول پہ پہنچے کہ جہاں شعور اور اسکولنگ اور کالجنگ شروع ہوتی ہے، تو بزنس فلاپ ہوا، اور اب ایسا وقت آ گیا کہ جس میں سمجھے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ کی بات ہو گئی. میری بات ہو رہی تھی ایسی کسی سسٹر سے، دکھی تھی، رونا دھونا، پتہ نہیں کیا قصور ہوا ہے ہم سے، ہم نے کیا کیا، اور بہت ڈپریس تھیں. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، کبھی آپ نے یہ بات سوچی، جس طرز زندگی پہ آپ آج سے کچھ سال پہلے رہ رہے تھے، اگر آج بھی آپ کا وہی طرز معاشرت ہوتا، تو یہ جو ایج ہے آپ کے بچوں کی اس وقت، یہ تربیت کی ایج ہے. اس وقت اگر گھر میں کمی ہے، یا آپ ان کی خواہشات کو مار رہے ہیں کہ نہیں ابھی سیل فون نہیں چاہیے، ابھی تمہیں گاڑی نہیں مل سکتی، ابھی حالات ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے بچوں کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ تو پتہ نہیں بچوں کو کتنا بگاڑتے، اور یہی بچے آپ کے سر پہ آتے، خرے دکھاتے. انہوں نے خود اس کا اظہار کیا کہ واقعی یہ تو ہے، اب بچوں میں ٹھہراؤ آ گیا. وہ جو کبھی باہر کے کھانوں کے بغیر پلتے نہیں تھے، اب وہ کہتے نہیں جو گھر میں وہ کھائیں گے. تو یاد رکھیے، زندگی میں ہر چیز میں خیر ہے، کوئی مرتا ہے اس میں بھی خیر ہے، شر میں خیر، خیر میں شر، یہ اللہ کا اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بری چیزوں میں سے اچھی باتیں لو، یہی ہے کامیابی کا راز. اگر آپ کا کوئی دل دکھاتا ہے، مثال ہے، آپ کہتے ہیں اس میں کیا خوبی ہے، خوبی یہ ہے کہ آپ کے درجے بلند ہو گئے، آپ کو صبر کا موقع ملا، آپ کے اندر عاجزی آئی، آپ کی انا ٹوٹی. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں صرف عزت کے ملنے میں خیر ہے، نہیں، بعض دفعہ بے عزتی میں بھی خیر ہے کہ کوئی ہماری بھی بے عزتی کر سکتا ہے. آپ کو ہمیشہ پروٹوکول ملتا ہے، آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا ہوں، لیکن ایک جگہ آپ کہیں جاتے ہیں، لوگ آپ کو پہچانتے بھی نہیں، لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ وہاں سے ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے بہت ہی حقیر ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا دیکھا میری اوقات یہ بھی ہے. تو زندگی میں یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے دین کے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ جو شر میں سے خیر کو لے آتے ہیں. پھر فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہاں ظالم کا لفظ پھر دونوں معنوں میں آ سکتا ہے، مشرکوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ مشرق جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پہ، اور ظلم اپنے اصل معنی میں بھی ہے، کیونکہ اگر جنگ میں کوئی آتا ہے اور زیادتی کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، جس پہ زیادتی ہوئی اس کو تو اس شر میں سے خیر مل گئی، لیکن جس نے زیادتی کی اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی وبال ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں.